الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما من ينفع الناس واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دام وقاتوں کی کتاب مکارم اخلاق میں سے ہم پڑھتے ہیں اور اب ہم آج انشاءاللہ دسویں خلق کو پڑھنا شروع کریں گے. مشائخ نے دس اخلاق بتائے کہ جن کے اوپر اگر انسان محنت کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے. پہلا سچ بولنا تھا، دوسرا سچائی کا معاملہ کرنا تھا، تیسرا احسان کا بدلہ دینا، چوتھا حاجت مندوں کی مدد کرنا، پانچواں صلہ رحمی، چھٹا پڑوسی کے حقوق ادا کرنا، ساتواں امانت داری، آٹھواں مہمان نوازی اور نواں حیا کا ہونا. آج جو دسواں خلق ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں وہ ہے ساتھیوں کی خدمت کرنا. فرماتے ہیں کہ ساتھیوں کی خدمت کرنے والے کا مددگار اللہ ہے. مکارم اخلاق میں سے ایک خلق ہے ساتھیوں کی مدد کرنا. دو خلق آپس میں اس قدر قریب ہیں کہ اکثر ایک کی بات دوسرے میں بیان ہو جاتی ہے. ایک ہے حاجت مند کی مدد کرنا اور دوسرا ہے ساتھی کی خدمت کرنا. یعنی حاجت مند کی مدد کرنا یہ چوتھا خلق تھا جس کو کہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے. اور ظاہر ہے جیسے کہ لفظ سے ظاہر ہے کہ حاجت مند جس کو کہ کسی چیز کی ضرورت ہو. اور اب جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے ساتھی، یعنی بس ساتھ رہنے والا، جس کو کہ بظاہر کوئی حاجت، کوئی ضرورت، کوئی مصیبت درپیش نہ ہو. تو فرماتے ہیں کہ دونوں مضامین میں کئی باتیں ملتی جلتی نظر آتی ہیں، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو الگ الگ ذکر فرمایا تو اس میں بھی کوئی حکمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. یعنی جو اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی میں رہتے ہیں. یعنی جو بھائی کا کام کرتا ہے اللہ اس کے کام سنوارتے ہیں، جو بھائی کو خوشی پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوشی پہنچاتے ہیں. تو یہاں پر یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ اس ضمن میں نقل کی گئی ہے کہ بس جو بھی ساتھ رہنے والا ہے اس کے کام آ جانا. ضروری نہیں ہے کہ کسی کو اگر مصیبت پڑی ہے تو اسی کے کام آنا، وہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. اب ہم ساتھی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ساتھ رہنے والا. تو کہتے ہیں کہ ساتھی کئی طرح کے ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں سفر کے ساتھی کہ اکٹھا سفر کر رہے ہیں، جیسے معتکفین آپس میں 10 دن کے ساتھی ہیں، کیونکہ یہ سلسلہ بیانات بھی اعتکاف میں ہی ہوا تھا. تو وہاں پر جو لوگ موجود تھے مسجد کے اندر وہ 10 دن تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے، تو وہ معتکفین یعنی اعتکاف کے ساتھی ہوئے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یا ایک شیخ سے بیعت ہونے والے ایک دوسرے کے لمبے وقت کے ساتھی ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک ساتھ ہے، شیخ کے ساتھ بیعت ہونے والے، ان کو پیر بھائی بھی کہا جاتا ہے. یعنی جن کا ایک پیر ہو تو وہ پیر بھائی کہلاتے ہیں یا پیر بہن کہلاتے ہیں. آپس میں بہنیں جن کا ایک شیخ ہو ایک پیر ہو تو وہ پیر بہن کہلاتی ہیں. تو یہ بھی ایک ساتھ ہے اور یہ زیادہ لمبا عرصے کا ساتھ ہے. تو شریعت نے اس ساتھ کا بڑا لحاظ کیا ہے. اب اس ساتھ میں آدمی کی بعض لوگوں کے ساتھ طبیعت ملتی ہے تو ان کو قریب کر لیتا ہے، ان کو دوست بنا لیتا ہے، اور جس سے دوستی ہو جائے اس کا حق اور زیادہ ہو جاتا ہے. تاہم یہ کوشش رہے کہ انسان اپنے ساتھ والے کا خیال رکھے. ایک عادت ہونی چاہیے اور طبیعت ایک ہی سی ہونی چاہیے. یعنی جس کو آپ ساتھی بنائیں تو ساتھی بنانے میں جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ عادتیں ملتی ہوں اور طبیعتیں ملتی ہوں. جو بالکل ہی مخالف طبیعت والے ہوتے ہیں نا، تو ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ بعد میں جا کر کے بہت مشکل پڑتی ہے. یہ مختلف طبیعت والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ساتھ ملانے کے لیے ایک زیادہ اسٹرانگر ریلیشن شپ چاہیے ہوتا ہے، ایک زیادہ بڑی جو ہے نا وہ ذمہ داری یا بانڈ کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ جو بانڈ ہے وہ پھر اللہ تعالی کا کلمہ ہے، کہ جس کلمے کی وجہ سے جب دو مختلف طبیعت لوگ ملتے ہیں تو وہ ساری ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ نبھا لیتے ہیں. اور یہ رشتہ کون سا رشتہ ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے نکاح کا رشتہ، جس کو کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میثاق غلیظہ. یہ ایک بہت ہی گاڑھا اور پکا بانڈ ہے. تو یہ بانڈ کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ یہ کسی کو فرینڈ بنانے سے یہ بانڈ پیدا نہیں ہو جاتا. یہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ بس آپ جو ہے وہ جاب کے اوپر ساتھ تھے تو اب جو ہے وہ ان کے ساتھ آپ کا نکاح کا رشتہ نہیں ہو جاتا. آپ کسی کے ساتھ جو ہے وہ یونیورسٹی کے اندر پڑھتے تھے یا جو ہے وہ آپ کسی کے ساتھ رشتہ داری کا تعلق تھا، کزن تھے یا کوئی اور اس قسم کی رشتہ داری تھی، تو اب ان کے ساتھ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی یہ نکاح کا رشتہ نہیں ہو جاتا کہ اب میاں بیوی کی طرح جو ہے وہ ساری زندگی گزار رہے ہیں. یہ کانسیپٹ تو غیر مسلموں کا کانسیپٹ ہے، بلکہ وہ بھی صرف اور صرف جو ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن ہے وہاں پر یہ والا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بغیر شادی کے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ نکاح نہیں ہوتا. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آج کسی کے ساتھ، کل کسی اور کے ساتھ، پرسوں کسی اور کے ساتھ، پانچ پانچ چھ چھ جو ہے وہ گرل فرینڈز بدلی ہوئی ہوتی ہیں، بوائے فرینڈز بدلے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہر تھوڑے دن کے بعد جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں، پچھلے والے کو جو ہے وہ ڈمپ کر دیتے ہیں. تو یہ تو انسانی مزاج کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کنیکشن بنایا ہی نہیں ہے، انسانی مزاج کو اس قابل بنایا ہی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا رشتہ، یعنی عورت مرد کا جو آپس میں تعلق ہوتا ہے نا، اس کو بغیر اللہ کے کلمے کے کوئی برقرار رکھ سکے. ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، لیکن ایکسیپشنز کے اوپر رولز نہیں ہوتے. کیا مطلب؟ کہ جیسے یورپ کے اندر شاید آپ کو کوئی ایسا کپل مل جائے جو کہ 40 سال سے ایک ساتھ ہے، نکاح نہیں کیا انہوں نے. یعنی نان مسلم کلچر کے اندر بھی جو میرج ہوتی ہے نا، اس کو بھی ہمارے دین کے اندر ایکسیپٹ کیا گیا ہے. اس کو ہم نکاح تو نہیں کہتے لیکن وہ ایک میرٹل بانڈ ضرور ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دین کے اندر غیر مسلموں کی شادی کو ایکسیپٹ کیا گیا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ دو میاں بیوی جب مسلمان ایک ساتھ ہو جائیں تو اب ان کا جو ہے وہ تجدید نکاح ہوگی. تجدید نکاح نہیں ہوتی، بلکہ دونوں کو وہ ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے کہ ہاں جی میاں بیوی. کیا مطلب؟ کہ ہندو تھے تو ان کا جو میاں بیوی کا تعلق تھا اس کو اسلام کے اندر قبول کیا، عیسائی تھے، یہودی تھے تو ان کا جو میاں بیوی کا تعلق تھا اس کو اسلام کے اندر قبول کیا. لیکن اگر بغیر اس قسم کے میرٹل بانڈ کے، یعنی چرچ جا کر کے یا سینگاگ جا کر کے یا مندر جا کر کے یا کسی اور عبادت خانے میں جا کر کے یا کسی اور سوشل سسٹم کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ نے اپنا تعلق باندھا ہے، نکاح کا یا شادی کا تعلق باندھا ہے، اگر ایسا نہیں کیا تو اب یہ برقرار نہیں رہ سکتا. تو یہاں پر اس تعلق کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. یہاں پر کس تعلق کی بات ہو رہی ہے؟ دوستی کے تعلق کی بات ہو رہی ہے. تو دوستی کا تعلق بنانے کے لیے جو ہے نا وہ طبیعتوں کو ساتھ دیکھنا، ایک جیسا دیکھنا وہ ضروری ہے. پرائیورٹیز کو، ترجیحات کو ایک دیکھنا ضروری ہے. شادی کے تعلق میں یہ ضروری نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ آف کورس دیکھ لینا چاہیے جس کو کہ کیا کہتے ہیں عرف نہیں کیا کہتے ہیں کف جس میں کہ کف کو دیکھ لیا جاتا ہے، دین کو دیکھا جاتا ہے آف کورس. ٹھیک ہے، اصل چیز جو ہے دین ہوتی ہے، اور دین کے بعد جو ہے وہ کف کو دیکھا جاتا ہے. اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ طبیعتیں جو ہے وہ آپ شادی سے پہلے جو ہے وہ چیک نہیں کر سکتے، ممکن بھی نہیں ہوتا اتنا چیک کرنا. تو یہاں پر اس کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر دوستی کی تعلق کی بات ہو رہی ہے. تو عادت ایک ہونی چاہیے، طبیعت ایک جیسی ہونی چاہیے. اب اس کے اندر ایک بات اور بہت ہی اہم سن لیں کہ جب یہ تعلق جو ہے کسی دوسرے کے ساتھ بنایا جاتا ہے نا، تو یہاں پہ حضرت نے دو طرح کے تعلق لکھے ہیں اس والے پیراگراف کے اندر. ایک لکھا اعتکاف میں ساتھ رہتے ہیں، تو 10 دن اعتکاف میں گزار رہے ہیں تو وہ معتکف ساتھی کہلاتے ہیں. اور دوسرا تعلق لکھا ہے کہ ایک شیخ سے بیعت ہونے والے ایک دوسرے کے لمبے وقت کے ساتھی ہوتے ہیں, تو یہ بھی ایک ساتھ, یہ بھی ایک ساتھ ہے اور شریعت نے اس کا بھی بڑا لحاظ کیا ہے. تو اب شیخ کے ساتھ دو لوگ بیعت ہوتے ہیں تو وہ بھی جب مجلس کے اندر ملتے ہیں, اجتماع کے اندر ملتے ہیں, کسی اور موقع کے بھی ملتے ہیں, تو وہاں پر بھی پھر ایک دوسرے کے ساتھ واقفیت ہوتی ہے اور واقفیت کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں, کچھ لوگوں کی طبیعتیں آپس میں ملتی ہیں تو وہ پھر ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں اور وہ دوستی کا تعلق جو ہے وہ زیادہ گہرا بھی ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو شیخ کا تعلق ہے نا, یہ ہے خالصتاً اصلاحی تعلق. شیخ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے یہ ہوتا ہے خالصتاً اصلاحی تعلق, یعنی ہمارے اندر سے وہ خرابیاں دور ہو جائیں, وہ برے اخلاق دور ہو جائیں جو کہ اللہ سے واصل ہونے کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں, اس کو اصلاحی تعلق کہا جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو شیخ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا, یہ دراصل ڈاکٹر اور پیشنٹ والا تعلق ہوتا ہے, یہ مریض اور طبیب والا تعلق ہوتا ہے. تو اگر اس کو اس نظر سے ہم دیکھیں, جو کہ ہم انفارچونیٹلی دیکھتے نہیں ہیں اس نظر سے, تو پھر ہمیں بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ مریض اور پیشنٹ والا جب تعلق بنایا جاتا ہے تو بھائی جو تعلق بنانے والے ہیں نا, تو وہ ہیں مریض, وہ ہیں پیشنٹس, وہ ہیں بیمار, وہ ہیں کسی نہ کسی اخلاقی خرابی کے اندر مبتلا. تو اب یہاں پر نا ایک اور بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اپنے شیخ کی نسبت کی وجہ سے ہے, سلسلے کی نسبت کا بھی جس کو کا نام دیا جاتا ہے, تو اگر کسی کے ساتھ تعلق آپ نے دوستی والا بنانا ہے نا, تو اس سے پہلے چاہیے کہ شیخ صاحب سے پوچھ لیں, شیخ صاحب سے پوچھ لیں کہ بھئی میں ایک مریض ہوں, میں آپ کے پاس آیا ہوں اپنا علاج کروانے کے لیے, اور اٹ میکس کامن سینس کہ جو دوسرے صاحب آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں تو وہ بھی مریض ہوں گے, ورنہ وہ کیوں آئے ہوئے یہاں پر, کسی اور چکر میں آئے ہوئے ہیں, شیخ صاحب کا علاج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یا اپنا علاج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, اپنا علاج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو وہ بھی مریض ہے نا. تو بھائی کسی دوسرے مریض کے ساتھ اگر میں اپنا تعلق بنا لوں دوستی والا, تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یا تو میرا مرض بڑا ہوا ہے تو وہ اس کو لگ جائے گا اور اس کا نقصان ہو جائے گا, یا اس کا مرض جو ہے وہ میرے مرض سے بھی زیادہ بڑا ہے تو وہ مجھے لگ جائے گا اور مجھے زیادہ نقصان ہو جائے گا. تو اس وجہ سے یہاں پر جو تعلق ہے نا, یا تو یہ کہ پہلے سے آپ کا تعلق بنا ہوا ہے, پہلے سے آپ جو ہے وہ رشتے دار تھے, پہلے سے آپ جو ہے وہ پڑوسی تھے, پہلے سے آپ جو ہے کولیگ تھے, یا آپ جو ہے وہ کسی اور کوئی تعلق تھا, تو وہ تو تعلق پہلے سے چل رہا ہے نا. یہاں شیخ کی نسبت سے تو تعلق نہیں بنا نا یہ والا, وہ تو پہلے سے چل رہا تھا نا. اب اگر یہاں پر آ کر کسی نے نیا تعلق بنانا ہے نا, تو اس کے لیے عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پہلے شیخ سے مشورہ کر لیں. لوگ مشورہ کرتے نہیں ہیں, بہت ہی گہرا تعلق بنا لیتے ہیں اور وہ ان کے لیے مضر ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور واقعی ایسا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یا تو یہ زیادہ بڑے مریض تھے تو ان کا مرض جو ہے وہ دوسرے کو لگ رہا ہے, یا وہ زیادہ بڑا مریض تھا تو اس کا مرض جو ہے وہ اس کو لگ رہا ہے, اور یہ اس طریقے سے مرضوں کا تبادلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر. اور جب مرضوں کا تبادلہ روحانی دنیا کے اندر ہوتا ہے نا, تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے. روحانی دنیا کے اندر مرض کے لیے ایک دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں شر. کیا کہتے ہیں؟ شر. تو شر کا تبادلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور یہ جب دو شر مل جاتے ہیں نا, تو یہ بشر ریز ٹو دی پاور 2 ہو جاتا ہے. یہ بشر صاحب جو ہے نا, ہمارے ایک انکل تھے بشر انکل, تو بشر انکل جو ہے نا وہ ملٹیپلائی بائی 2 ہو جاتے ہیں یا ریز ٹو دی پاور 2 ہو جاتے ہیں, اور اس طریقے سے پھر وہ شر کا سبب بنتے ہیں, اور یہ شر جو ہے نا پھر جماعت میں پھیلتا ہے, یہ شر جماعت کے اندر پھیلتا ہے, اور پھر یہ فساد کا سبب بن جاتا ہے, یہ فساد کا سبب بن جاتا ہے. تو اس کانسیپٹ کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یہ اسی وقت سمجھ میں آئے گا کہ جب ہم یہاں پر اصلاح کے لیے آئیں گے, کسی اور چکر میں نہیں آئیں گے. جو اصلاح کے لیے آئے گا, اپنے علاج کے لیے آئے گا, اس کے لیے بات سمجھنا مشکل نہیں ہے. تو اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے رشتے داریاں بنا لیتے ہیں لا کر کے, کوئی کسی کی خالہ بنی ہوئی ہے تو کوئی کسی کا ماموں بنا ہوا ہے, تو کسی کا چاچو بنا ہوا ہے, تو کوئی کسی کا کچھ بنا ہوا ہے. بھائی کہاں سے؟ آپ پہلے سے جانتے تھے ایک دوسرے کو؟ پہلے سے آپ کا تعلق تھا کیا؟ پہلے سے آپ کی رشتہ داری تھی کیا؟ یہاں پہ آ کے آپ نے رشتہ داری بنائی ہے تو کوئی تقاضے نہیں ہوتے. آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں, کیوں ایڈمیشن لیتے ہیں یونیورسٹی کے اندر؟ کیونکہ یونیورسٹی میں جا کر کے ہم ایسی تعلیم حاصل کریں گے کہ جس کے بعد ہمارا اچھا کیریئر بنے گا, ہمیں اچھی سیلری ملے گی, ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. اس وجہ سے یونیورسٹی جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ اس وجہ سے یونیورسٹی خامخواہ ہی چلے جاتے ہیں یونیورسٹی, تو کچھ زیادہ کمانے کی خاطر یونیورسٹی جاتے ہیں نا. اب آپ یونیورسٹی جائیں اور کہیں کہ یونیورسٹی تو میں آ گیا ہوں لیکن چلاؤں گا میں یہاں پہ اپنی, میں نے یونیورسٹی کے تقاضوں کو میٹ نہیں کرنا, میں نے یونیورسٹی کے ڈسپلن کو فالو نہیں کرنا, میں نے یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن سے مشورہ نہیں کرنا, میں نے یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن کی مان کر کے نہیں چلنی, تو کیا کیا جائے گا؟ آپ کو اس یونیورسٹی سے فائدہ ہوگا کہ آپ کو اس یونیورسٹی سے نقصان ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کا نام ہی کاٹ دیا جائے یونیورسٹی سے, یا اگر آپ رہیں گے یونیورسٹی کے اندر تو پھر آپ یونیورسٹی کے اندر فساد کا سبب بنیں گے. پھر تو وہاں پر سارے رولز ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں, سارا ڈسپلن جو ہے نا وہ ہم ہضم کر رہے ہوتے ہیں. کیوں ہضم کر رہے ہوتے ہیں؟ بڑا فائدہ ملے گا ہمیں, ہم یونیورسٹی سے پڑھیں گے, یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوں گے, ہماری زندگی کے اندر ایک بہت مثبت تبدیلی آئے گی, ہمیں زیادہ پیسے ملیں گے, ہماری زیادہ عزت ہوگی, اس کے لیے پابندیاں برداشت کر لیتے ہیں. تو شیخ کے پاس کیوں آئے تھے آپ؟ کیوں آئے تھے شیخ کے پاس؟ ایسے ہی فری میں ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے تھے یا یہاں پر تقوی کے زیادہ بلند مرتبوں کو حاصل کرنے کے لیے آئے تھے؟ کیوں تقوی کے بلند مرتبوں کو حاصل کرنے کے لیے آئے تھے؟ فری میں جنت کے اندر زیادہ بڑے درجات ملیں گے, اللہ رب العزت راضی ہوگا, شیطان کے بہکاؤں سے ہم بچ کر کے رہ سکیں گے. تو بینیفٹ زیادہ ہے نا, اس زیادہ بینیفٹ کے لیے یہاں پر آئے تھے نا, تو پابندیاں برداشت کیوں نہیں کرتے؟ دنیا کی یونیورسٹی کے اندر تو ساری پابندیاں برداشت کرتے ہیں, دنیاوی فائدے کی خاطر, دنیاوی نفع کی خاطر. دین کے اندر کوئی پابندی برداشت نہیں کرنی ہے, دین کے اندر اپنی چلا کر کے چلنا ہے, اپنی مان کر کے چلنا ہے. یہاں پہ کوئی پابندیاں نہیں, جی کہاں سے لے کر کے آ گئے پابندیاں؟ تو شر کا سبب بننے کی بجائے ہم خیر کا سبب بنے نا ایک دوسرے کے لیے, تو اس کے لیے جو ہے وہ پابندیاں بنائی بھی جاتی ہیں. اور یہ کوئی شوق نہیں ہوتا, یونیورسٹی والوں نے جو ڈسپلن بنایا ہے تو خامخواہ شوق ہے. ہاں بھائی, ایسی خامخواہ میں لوگوں کو ڈسپلن میں ڈال دیا. بھائی فساد کو اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے بنایا نا ڈسپلن, کیا مشکل ہے یہ بات کو سمجھنا؟ شر کو اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے ڈسپلن بنایا نا, تاکہ ہماری یونیورسٹی سے فائدہ پھیلے, فائدے کا سبب بنے لوگوں کے لیے. خامخواہ کا تو نہیں, ڈنڈا مارنے میں ان کو مزہ آتا ہے. اسی طریقے سے مشائق یا بھی جو ڈسپلن ہوتے ہیں, جو آداب طریقت ہوتے ہیں, آداب شیخ ہوتے ہیں, آداب سلوک ہوتے ہیں اور پیر بھائیوں کے آداب ہوتے ہیں, تو یہ ہمارے مشائق نے یہ آداب کیوں لسٹ ڈاؤن کیے ہیں خامخواہ میں؟ تاکہ اپنا ذرا ذرا ٹو شو دیٹ آئی ایم سپیریئر اینڈ یو آر انفیریئر, اس وجہ سے بنایا انہوں نے. تو سمجھنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن کل جیسے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا, ماننا بہت مشکل کام ہوتا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا مشکل کام ہوتا ہے. جبھی تو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید کے اندر اتنا کھول کھول کے اس ٹاپک کو بیان فرمایا ہے. تو دسترخوان کے ساتھیوں کا خیال, بعض لوگ اپنے ساتھ والوں کا بالکل خیال نہیں رکھتے. مثلا دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو بس ان کو اپنے کھانے کی فکر ہوتی ہے, ساتھ والے کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا, اچھا کھانا خود کھا رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ دوسرے کے سامنے پلیٹ بھی نہیں پہنچی. ویسے عمومی گشت ہر چیز میں ہوتا ہے, لیکن کھانے کی پلیٹ آ جائے تو اس میں خصوصی گشت ہوتا ہے کہ یہ صرف میرے سامنے پڑی رہے یا دو بندوں کے سامنے پڑی رہے. جتنے بندے دسترخوان پر بیٹھے ہیں بھائی سب کا حق ہے, تو جو پلیٹ سامنے آئے تو اس کو عمومی گشت کروانا چاہیے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ اس شخص پر بہت غصہ فرماتے تھے جو کھاتے پیتے دائیں بائیں خیال نہیں کیا کرتا تھا. فرماتے تھے کہ تم انسان ہو یا حیوان ہو, ان الفاظ سے خطاب کرتے تھے. حیوان وہ ہوتا ہے جو خود چرتا ہے اور اسے یہ خیال نہیں ہوتا کہ دوسرا کوئی چر رہا ہے کہ نہیں. انسان تو انسان ہے، اس لیے ساتھی کو بہتر چیز دینا، پہلے آفر کرنا، یہ ساتھ رہنے کا حق ہے۔ شریعت کتنی خوبصورت ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی یہ سمجھایا کہ بھائی کو مقدم کرو، اور اگر انسان مسجد میں آئے تو محلے داروں کا لحاظ کرے کہ ان کو پہلی صف میں جگہ ملے۔ اسی لیے نئے بندے کے لیے امام کے پیچھے آ کر کھڑا ہونا افضل نہیں ہے۔ محلے کی مسجد کا کانسیپٹ ہمارے دین کے اندر ہے، تو محلے والوں کی جو مسجد ہوتی ہے نا، اس کے اندر کوئی نیا بندہ آیا، یعنی باہر سے آیا ہے، مسافر ہے، تو اس کے لیے امام کے پیچھے آ کے کھڑا ہونا افضل نہیں ہے۔ امام کے پیچھے مؤذن کے کھڑا ہونے کی جگہ ہے، اس کے دائیں بائیں وہاں کے مقامی لوگوں کی جگہ ہے۔ نیا آنے والا آدمی صرف پہلی صف کی فضیلت ہی پالے تو اس کے لیے کافی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں کے مقامی لوگوں کا خیال کیے بغیر بس وہ آئے اور امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ خصوصاً جب ہم اجتماع میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو پہلی صف ہوتی ہے تو اس کے اندر حضرت اور جو والنٹیئرز ہوتے ہیں وہاں پر اجتماع کے جو رضاکار ہوتے ہیں، تو وہ خاص خیال رکھتے ہیں کہ جی پہلی صف میں فلاں لوگ ہوں گے اور دوسری صف میں فلاں لوگ ہوں گے۔ اس طریقے سے باقاعدہ صف بندی بھی کی جا رہی ہوتی ہے، تو اس کا خیال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ خود نہیں آ کر کے کسی کی جگہ کو ہم چھین کر کے بیٹھ سکتے، ہاں اگر مسجد کے ایڈمنسٹریشن ہے، مسجد کے رضاکار ہیں، تو یہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ صفوں کے اندر دیکھ کر کے کھڑا کریں کہ اس کا کیا مقام ہے۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے دوسروں کا لحاظ رکھنا، آپ ذرا غور کریں کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے کتنے لوگ دوسروں کا خیال کرتے ہیں۔ بعض کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس ہم نکل جائیں اور دوسرے کا ذرا لحاظ نہیں کرتے، حتیٰ کہ گاڑی لوگوں کے گھروں کے دروازوں کے سامنے کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں، اس کا خیال ہی نہیں کرتے کہ کسی کے گھر کا راستہ بند ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہوگی۔ اپنے ساتھ والے سے یوں لاپرواہ ہونا اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگ اس کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو خیال رکھنا چاہیے، اگر انسان غلطی سے کہیں کھڑا کر کے چلا جائے تو اس کے اوپر اگر ڈانٹ پڑے تو ڈانٹ کو سہ لینا چاہیے، کیونکہ غلطی بہرحال آپ کی تھی، آپ نے بھولے سے کری، بے شک آپ نے جان بوجھ کے غلطی نہیں کری، لیکن اگر وہ بندہ ناراض ہو رہا ہے تو اس کا نقصان ہوا ہے اور اس کو تکلیف ہوئی ہے، تو اب جو ہے وہ اس کو خاموشی سے سن لینا چاہیے، ورنہ کوشش کرنی چاہیے کہ جان بوجھ کے تو بالکل بھی ایسی غلطی نہ کریں۔ ہم نے تو بعض ملکوں میں یہ بھی دیکھا کہ ریلوے لائن کے اوپر پھاٹک بند ہے تو ایک صاحب نے گاڑی لے جا کر کھڑی کری، اور یہ صاحب جو ایم اے پاس ہیں اور کالج میں پروفیسر بھی ہیں، وہاں سے گاڑی نکالی اور جو دوسری سائڈ تھی جہاں سے سامنے سے آنے والی گاڑیوں نے گزرنا تھا وہاں لے جا کے لگا دی۔ اب جب پھاٹک کھلا تو ٹریفک جام ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعلیٰ تعلیم نے اس بندے کا بال بھی بیکا نہیں کیا۔ کیا اثر ہوا اس پڑھائی کا، کیا فائدہ ہوا اس پڑھائی کا؟ عبادات ہوں یا معاملات، ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو ہمیشہ ترجیح دیں۔ تو یہ پھاٹک والی مثال تو حضرت بہت دفعہ دے چکے ہیں۔ ہمارے ملکوں میں عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ جی پھاٹک جب بند ہوتا ہے نا، ٹرین آنی ہے اور اب جو ہے وہ دونوں طرف سے پھاٹک بند ہے، تو اب ادھر کے سارے لوگ بھی جو ہے وہ سارے کے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، ادھر کے سارے لوگ بھی سارے کھڑے ہو جاتے ہیں سامنے آ کر کے، نہ ادھر والوں کو ادھر جانے کا راستہ ملتا ہے نہ ادھر والوں کو ادھر آنے کا راستہ ملتا ہے، اور بڑی دیر تک اس ٹریفک کو یہ سلجھانے میں وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ طواف میں دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اتنا بھی خیال نہیں کرتے کہ اگر ایک گروپ جا رہا ہے تو اس کو گزرنے دو، وہ گروپ کے اندر سے کوہنیاں مار کر گزریں گے، تو طواف میں کوہنیاں مارنا اور آگے بڑھنا بتلاتا ہے کہ دوسرے کا بالکل احساس نہیں ہے، دوسرے کا بالکل احساس نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ اپنا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے کہ بھائی میرا وقت نکلنا چلا جا رہا ہے، میرا طواف جو ہے وہ اس میں زیادہ ٹائم لگ جائے گا، اور مجھے جو ہے وہ فلانی نقصان ہو جائے گا، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ کیونکہ تحمل مزاجی بالکل بھی نہیں ہوتی اور جلدی لگی ہوئی ہوتی ہے، ہر چیز جلدی سے کرنا ہے، ہر چیز بھاگ دوڑ کر کے کرنا ہے، تو اسی طریقے سے ان عبادات کے اندر بھی وہی عادت جو ہے وہ بنی ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے جب اس عادت کو فلفل کریں گے اور جلدی کا معاملہ کریں گے تو پھر دوسروں کو تو کوہنیاں ماریں گے ہی، نہ بھی چاہتے ہوں گے نا، پھر بھی آپ کی کوہنیاں بھی دوسروں کو لگیں گی اور دوسروں کی کوہنیاں آپ کو بھی لگیں گی۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ پسند نہیں ہے جو مفاد پرست ہو، اس کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے جس کو مفاد پرستی کہتے ہیں، اس کو بس اپنا مطلب چاہیے، دوسرے کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ایک مولانا صاحب تھے، یعنی پیچھے تو ایم اے پاس کا ذکر ہو گیا، اب جو ہے وہ مدرسہ پاس کا بھی ذکر حضرت فرما دیا، کہ ایک مولانا صاحب تھے، سبحان اللہ، رمضان کے مہینے میں ایک بندے نے ایک پورا جگ بہت لذیذ مشروب کا بنوا کر ان کو بھیجا۔ ان کی مسجد میں افطاری کا انتظام ہوتا تھا تو انہوں نے افطاری کے وقت اس مشروب کو لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے گلاسوں میں تھوڑا تھوڑا ڈالنے کی بجائے وہ جگ اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ جیسے ہی روزہ افطار ہوا تو ماشاءاللہ انہوں نے پہلے ایک گلاس بھر کے پی لیا، پھر اس کے بعد دوسرا گلاس بھی بھر کے پی لیا، پھر تیسرا گلاس بھر کے اپنے پاس رکھ لیا، اور جگ میں جو باقی ایک چوتھائی حصہ بچا تھا اس کے لیے شاگرد کو بلایا اور کہا کہ یہ سب میں تقسیم کر دوں۔ اب شاگرد نے وہ دو دو گھوٹ سب میں تقسیم کر دیے، پھر نماز پڑھائی، اور نماز پڑھا کر امام صاحب جب فارغ ہو کر بیٹھے تو انہوں نے پھر تیسرا گلاس پیا۔ اب تیسرا گلاس جب پیا تو ڈکار آنا لازمی تھا، جب ڈکار آئی تو انہوں نے پیٹ پر ہاتھ پھیر کے کہا کہ آج سب نے جی بھر کے پیا ہے۔ تو یہ ایک پریکٹیکل واقعہ ہے۔ تو بھائی تعلیم کا معاملہ یہی ہے کہ جب تک تربیت نہ ہونا تو وہ اچھی تعلیم بھی انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتی، بری تعلیم نے کہا فائدہ پہنچانا ہے۔ تو اچھی تعلیم جب انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتی تو بری تعلیم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس نے لوگوں کو فائدہ پہنچانا تھا۔ تو انسان میں کبھی کئی مرتبہ اتنی مفاد پرستی ہوتی ہے کہ اس کو ساتھ والا نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ شریعت نے ایسے بندے کو بہت ناپسند کیا ہے، اس لیے اچھا انسان وہ ہے کہ جس کا اگرچہ تھوڑی دیر کا ساتھ ہو مگر وہ ساتھ والے کا خیال رکھے۔ بے حس بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ دوسرے کا لحاظ کرنا، احساس کرنا، اکرام کرنا، یہ مومن کی صفات ہوتی ہیں۔ اب سارے شوہر جو ہے نا یہاں پہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ بیویاں ہماری ایسی نہیں ہیں، اور ساری بیویاں بیٹھ کے سوچ رہی ہیں کہ ہمارے شوہر ایسے نہیں، ہمارا خیال نہیں رکھتے، ہمارا لحاظ نہیں رکھتے۔ اب اس کا ہمارے پاس کوئی حل ہے نہیں کہ ہم جو ہے پہلے ایک طرف کا جو مائک بند کریں، اسپیکر بند کریں، دوسری طرف کا آن کریں، پھر دوسری طرف کا بند کریں، پھر ایک طرف کا آن کریں تاکہ ان کی نصیحت جو ہے وہ نہ سن سکے اور ان کی نصیحت یہ نہ سن سکے۔ اتنا تماشا تو ہم کر نہیں سکتے۔ اب باقی اللہ کے حوالے، اللہ نے جس کو توفیق دینی ہوتی ہے وہ اپنی اصلاح کی بات سن رہا ہوتا ہے، اور جس کو توفیق نہیں ملنی ہوتی ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ سزا کا انتظام کیا ہوتا ہے، تو وہ اپنے کانوں کے لیے، اپنی نصیحت کے لیے اپنے کانوں کو استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ صرف دوسرے پر تنقید کے لیے اپنے کانوں کو استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اس سے زیادہ ہم اور کیف نہیں کر سکتے۔ پچھلے دنوں نا وہ ایک ساس کی خدمت والی میسج کیا تھا خواتین کو، اور لکھ بھی دیا تھا کہ فکر نہ کریں ہم مردوں کو نہیں بھیج رہے، لیکن جتنی ساسیں تھیں نا گروپ کے اندر انہوں نے خوب اس کو فارورڈ کرنا شروع کیا، اور آگے سے پھر ہمیں لوگوں کے میسجز آ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے ساسوں کو بھی کوئی نصیحت کی بات کری ہے۔ ساری ساسیں جو ہے نا وہ ساس کی خدمت والے میسج کو آگے آگے فارورڈ کر رہی ہیں، اصلی ساسیں بھی کر رہی ہیں، اور جو خالہ ساسیں ہوتی ہیں اور پھپھی ساسیں ہوتی ہیں وہ بھی آگے آگے فارورڈ کر رہی ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، تو یہ تو پھر اللہ کے حوالے بھی تو کچھ چیزوں کو کرنا پڑتا ہے نا، ہر چیز تو ہم خود نہیں کر سکتے۔ بہترین ساتھی کون؟ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ، کہ اللہ کے ہاں بہتر ساتھی وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے ساتھی کے لیے بہتر بننا چاہیے کہ اس کو مقدم کریں، اس کو راحت پہنچائیں، اس کا دل خوش کریں، اس کے دل کے خوش کرنے پر گویا ہمیں اللہ رب العزت کی خوشی نصیب ہوگی۔ اچھے ساتھی کی تین صفات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ثلاثن یصفین علیک من ود اخیک، کہ تین صفات ایسی ہیں جو تمہارے اندر بھائی کی محبت کو ظاہر کریں گی۔ پہلی صفت، ان تسلم علیہ اذا لقیتہ، کہ جب تم اس سے ملو تو سلام میں پہل کرو۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے سسر بھی ہوتے تھے اور دادا پیر حضرت جی کے، تو ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے اندر سلام کرنے کی عادت اتنی تھی کہ ان سے پہلے دوسرا بندہ ان کو سلام نہیں کر سکتا تھا، بہت جلدی سلام کرتے تھے۔ دوسری صفت جو تمہارے اندر تمہارے بھائی کی محبت کو ظاہر کرے گی وہ ہے، وتوسع له فی المجلس، اور اس کے لیے مجلس میں جگہ بناؤ۔ اللہ اکبر، ہمارا حال تو یہ ہے کہ مجلس میں کیا جگہ بنانی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ حج پر آئے ہوئے لوگوں میں سے کوئی مسجد میں نماز پڑھنے آ جائے تو پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگ اسے صف میں بیٹھنے نہیں دیتے، حالانکہ اتنی جگہ ہوتی ہے کہ خود آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہوتے ہیں، آسانی سے اپنے بھائی کو بٹھا سکتے نہیں ہیں، لیکن بٹھا سکتے ہیں لیکن نہیں بٹھاتے۔ بلکہ اگر کوئی آ جائے تو غصہ کرتے ہیں کہ کیوں آ گئے، حالانکہ اللہ کا گھر ہے، سب حج کے لیے آئے ہیں، لیکن ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ آنے والے بھائی کے لیے آسانی سے جگہ بن سکتی ہے تو بنا دیں، الٹا جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مجلس میں بھائی کے لیے جگہ بنانا یہ دوسری صفت ہے۔ بلکہ ہم نے تو یہ مشائخ سے سنا کہ اگر دوسرے کے بیٹھنے کے لیے جگہ ہے بھی نہ تو بھی تھوڑا سا اپنی جگہ سے کھسک جائیں، یعنی ظاہری طور پر خالی اتنا پتا چل جائے کہ ہاں بھی گویا کہ آپ اس کے لیے جگہ بنا رہے ہیں، حالانکہ اس کے لیے جگہ پہلے سے موجود ہے، پھر بھی تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہل جائیں گویا کہ آپ اس کے لیے جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنا جو ہے وہ اپنے ساتھی کے لیے خیال کرنا۔ تو اب حج کے اوپر جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا کہ یہ صرف پاکستانیوں کا مسئلہ نہیں، یہ صرف ہندوستانیوں کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ پوری امت کا اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے نا، کیونکہ حج کے اندر تو پوری امت آتی ہے اور حرم کعبہ کے مسجد کے باہر جو ہے وہ تو سارے کے سارے لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ ہم جب ایسے اخلاق کے شکار ہوتے ہیں تو پھر اپنے حکمرانوں سے شکایت کرنا کہ وہ یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، تو بھائی یہ تو پھر مسئلہ تو ہمارا ہے۔ اور تیسری صفت وَتَدْعُوَهُ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ إِلَيْهِ، اور اس کے نزدیک اس کا جو پسندیدہ نام ہو اس نام سے اس کو پکارے، اچھے نام سے پکارنا یہ بھی ساتھی کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے نا وہ اپنی پرانی عادتیں وغیرہ جو ہیں وہ اسکول کالج کی جو عادتیں ہیں یا پرانے خاندان کی عادتیں ہیں ان کو ترک کرنا چاہیے اور اچھے نام سے انسانوں کو پکارنا شروع کرنا چاہیے۔ عزت کے نام سے پکارنے میں تواضع ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ تو بہت سارے دوست ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے صاحب کا لفظ استعمال نہیں کرتے، مثلا دوست کا نام اگر اشفاق ہے تو اشفاق اشفاق کر کے بات کریں گے، اشفاق صاحب کہنا موت نظر آتی ہے، اشفاق صاحب کہنا موت نظر آتی ہے، اگرچہ دوستی ہے بے تکلفی ہے مگر عزت کا نام تو بولیں۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جو آدمی دوسرے کو عزت کے نام سے نہیں پکارتا تھا اس کی بہت سرزش فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابہ آئے اور کہنے لگے کہ وہ فلاں آیا ہے، حضرت نے بلا لیا اور فرمایا وہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ فرمایا وہ کون ہے؟ تو بتایا کہ جی وہ عالم ہے۔ فرمانے لگے کہ نائب رسول کا ایسے نام لیا جاتا ہے؟ تو جو بندہ دوسروں کو عزت کے نام سے نہیں پکارتا تھا اس کے اوپر اس طرح غصہ ہوتے تھے، فرماتے تھے کہ چھوٹے بھائی کی طرح ڈیل مت کرو، وہ بڑے ہیں تم سے، ان کا مرتبہ پہچانو۔ بلکہ عالم دین تو بہت بڑی بات، ایون پیر بھائیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ حضرت صاحب کا لفظ استعمال کرنے کی تاکید کرتے ہیں، اور جن کو ڈانٹا کرتے ہیں نا تو ان کو ڈانٹ دیا کرتے ہیں، ہر ایک کو تو ڈانٹا نہیں کرتے لیکن جن کو حضرت ڈانٹا کرتے ہیں، اس وجہ سے ایک دفعہ ہوئی تھی اس طرح قسم کی غلطی، تو حضرت نے ادھر ہی ڈانٹ دیا تھا کہ وہ کون ہے، صاحب بولے ان کو، حالانکہ وہ کوئی عالم دین نہیں تھے۔ عورتوں کے لیے ہدایت، آج کتنی بیویاں ہیں جو اپنے خاوند کے نام کے ساتھ صاحب لگاتی ہیں، شاید ہی کوئی بھولے سے کہے گی، ورنہ یہ اپنے خاوند کے نام کے ساتھ صاحب کہنے والا کام عورتوں کے لیے بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ناک جو اونچی ہوتی ہے اب وہ ناک گوارا نہیں کرتی کہ عزت کے ساتھ پکارا جائے، کہتی ہیں کہ جی ان سے تو ہمارا تعلق اور طرح کا ہے۔ اگر ایسا ہے بھی تو کیا اس طرح اور طرح میں عزت اور تکریم ختم ہو گئی؟ عزت اور تکریم تو اپنی جگہ موجود ہے، اگر بیوی کو پتا چل جائے کہ اگر میں اپنے خاوند کے نام کے ساتھ صاحب کا لفظ بول دوں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، تو سوچئے کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا کتنا آسان طریقہ ہے، اس میں سوائے انانیت کے اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ شیطان کہنے نہیں دیتا، اس کو پتا ہے کہ اگر یہ کہہ لے گی تو بڑا اجر پائے گی۔ تو بھائی شوہر کے ساتھ بھی آپ کا لفظ کے ساتھ صاحب کا لفظ استعمال کریں، اور بیوی شوہر کو ویسے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، تم تو کے بجائے آپ کا لفظ استعمال کریں، تو اس کے اندر بھی عزت اور تکریم ہی ہے۔ ساتھیوں کی خدمت، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے صحبت ابن عمر وانا اريد ان اخدمه فكان هو الذي يخدمني، کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت کے ارادے سے ان کی صحبت اختیار کی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں، تو میں نے ان کی خدمت کے ارادے سے ان کی صحبت اختیار کی لیکن وہ میری خدمت کرتے تھے، حالانکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ استاد تھے اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے، تو استاد اپنے شاگرد کا اتنا خیال کرتے تھے کہ گویا وہ ان کے خادم ہیں۔ ساتھی کا بہت حق ہوتا ہے. یزید بن عبد الملک بن مروان اپنے ساتھ والوں پر بہت پیسہ خرچ کرتے تھے, ان کے آرام کے لیے, ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بہت کھلے دل سے خرچ کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے پاس بہت سارا مال آیا تو وہ اس کو اپنے ساتھیوں پر خرچ کرنے لگے اور فرمایا کہ انی لاستحی من اللہ عز وجل ان اسأل الجنۃ لاخ من اخوانی وابخل علیہ بدینار او درہم, کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بھائی کے لیے تو اللہ سے جنت مانگوں اور جب میرا معاملہ آئے تو میں ان پر درہم اور دینار خرچ کرنے میں کنجوسی کروں. یعنی اللہ سے توقع کروں, دعا مانگنے کا مطلب کہ اللہ سے توقع کرنا ہے کہ میرے بھائیوں کو جو ہے وہ جنت عطا کریں, اور جب میرے اوپر مجھے کوئی موقع ملے کہ اپنے بھائیوں کے اوپر خرچ کر سکوں تو میں اس میں کنجوسی کروں. ہمارے سلف صالحین نے ان اخلاق کی ایسی مثالیں قائم کی کہ انسان سنتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے. چنانچہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کا زمانہ پایا ہے کہ جب ایک دوست دوسرے دوست کی وفات کے بعد 40 سال تک اس کے اہل خانہ کی کفالت کرتا تھا. سلف صالحین کی زندگی میں ایسا ہوتا تھا کہ دو دوست ہوتے تھے, ایک فوت ہو جاتا تھا تو اب دوسرا دوست اپنے دوست کے گھر والوں کو 40 سال تک نان نفقہ پہنچاتا رہتا تھا صرف اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھی تھے. یہ محبتیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں, یہ الفتیں اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں, اور یہ دین اسلام کی شان ہے. 40 سال کی کفالت کہنے کو تو 40 سال کی کفالت کہنے کو تو آسان ہے, لیکن تصور تو کریں کہ کتنا مشکل کام ہے. تو دوست کے گھرانے کی 40 سال تک کفالت کرنا, دوستوں کے درمیان کتنی محبت ہوگی, تو خاندان والوں کے درمیان اور گھر کے رہنے والوں کے درمیان تو اس سے بھی زیادہ محبت اور الفت ہونی چاہیے. آج ہمارے یہاں ایک بڑا کھیل یہ کھیلا جا رہا ہے جو کہ امریکہ یورپ کے اندر بہت پہلے کھیلا جا چکا, وہ یہ تھا کہ انہوں نے انسانی اخلاق کو تو بری طریقے سے ختم کر دیا اور انسانی تعلقات کو جو ہے وہ بالکل ہی فنا کر دیا. اب اس کے نتیجے میں جو معاشرے کے اندر فساد پیدا ہونا تھا, جو قتل و غارت گری ہونی تھی, جو چوری اور ڈاکہ ہونا تھا, جو ایک دوسرے کی عزتیں لوٹنے کا معاملہ ہونا تھا, تو اس کو انہوں نے نا سیکیورٹی کے نظام کے ذریعے سے کرٹیل کر کے رکھ لیا. ہر جگہ پر جو ہے وہ کلوز سرکٹ ٹیلی ویژن کیمراز اور مانیٹرنگ اتنی زیادہ, سرویلنس اتنی زیادہ, تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس قسم کے کرائمز جو ہیں وہ باہر نظر نہیں آتے. کچھ جگہوں پہ نظر آتے ہیں, جیسے کہ کالوں کا ایریا ہوگا تو وہاں پہ جو ہے وہ کرائمز ہوں گے, گوروں کے ایریا کے اندر کرائمز نظر نہیں آتے. یورپ کا کوئی چھوٹا ملک ہوگا تو اور بھی کم آپ کو کرائم نظر آئیں گے, اور دبئی کے اندر چلے جائیں تو 0% کرائم ریٹ نظر آئے گا. تو اللہ کے حکم تو ہر جگہ ٹوٹ رہے اور ختم ہو گئے, بلکہ ٹوٹ ٹوٹ کے ختم ہی ہو گئے وہاں پہ انسانی زندگیوں سے, لیکن آپ کو بظاہر جو ہے وہ کرائم ریٹ نظر نہیں آتا. کرائم کیوں نہیں نظر آتا؟ کیونکہ سیکیورٹی کا سسٹم جو ہے وہ اتنا زیادہ ایفیشنٹ ہے. اس کا تجربہ ہمیں جو ہے وہ پچھلے دنوں ہوا کہ ہم نے آپ میں سے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک بات شیئر کری جو کہ ہماری خالہ نے بتائی کہ بھائی گلستان جوہر کے علاقے کے اندر جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے بقرعید کے دنوں میں کہ لوگ جو ہے وہ ڈاکو چور وہ ٹرک لے کر کے آئیں اور کسی گھر کے اندر جو ہے وہ 4-5 بکرے اگر ان کو نظر آئیں تو بکرے اٹھا کر کے ٹرک میں ڈال کر کے لے جائیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ اتنا جو ہے وہ چوریاں ہو رہی ہیں اور لوگوں نے جو ہے نا پھر سیکیورٹی گارڈ رکھ لیے, تو 2-3 گھر والوں نے جو ہے پیسے جوڑ کر کے جو ہے وہ سیکیورٹی گارڈ گن مین کے ساتھ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے بکروں کی حفاظت کے لیے, گایوں کی حفاظت کے لیے. تو ہم نے جو ہے وہ ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا وہاں پہ رہنے والوں کا بھی یہ تجربہ ہے, یہ مشاہدہ ہے کہ واقعی اتنی زیادہ چوریاں بڑھ گئی ہیں, واقعی اتنے زیادہ جو ہے وہ جانوروں کے اوپر ڈاکے پڑنا بڑھ گئے ہیں؟ تو ایک آدھ نے جو جواب دیا تو وہ یہ تھا کہ ہاں بھائی ہم نے ایک واقعہ سنا تھا. کسی اور نے بھی جواب دیا کہ ہم نے ایک, اور وہ دونوں ایک ہی واقعے ہیں اصل میں, 2 بکرا لے کر کے ایک بندہ لڑکا جا رہا تھا تو اس کو جو ہے نا وہ چور اٹھا کر کے لے گئے. تو پتہ یہ چلا کہ اصل میں چوری کے واقعات نہیں ہو رہے ہیں, اصل میں چوری کے واقعات نہیں ہو رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلا, بتانے والوں نے اتنا بھی بتا دیا کہ ہر ایک نے سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے, جہاں جہاں بکرے ہیں جہاں جہاں گائے ہیں تو وہاں وہاں جو ہے وہ سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے, گارڈز رکھے ہوئے ہیں. तो हमने कहा भाई ये तो वही बात हो गई ना कि अमेरिका के अंदर जो है वो चोरियां नहीं नजर आती, डाके नजर नहीं आते, कतल नजर नहीं आते व्हाइट पॉश एरियाज के अंदर या यूरोप के अंदर या दुबई के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि हम उन्होंने अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करनी शुरू कर दी, या ये अल्लाह ताला के अहकाम की नाफरमानी की वजह से जो अल्लाह का अदाब आता था अल्लाह ताला ने उस कॉन्सेप्ट को अब चेंज कर दिया है, अब उसको मुअत्तल कर दिया कि अब नहीं आने वाला कोई अदाब। इस वजह से खुश हो जाओ, जो चाहो तुम करो, कोई कत्ल नहीं होगा, कोई डाका नहीं होगा, कोई चोरी नहीं होगी। तो भाई चोरी अगर कत्ल और डाका अगर नहीं हो रहा तो उसकी वजह तो ये है ना कि सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं, सर्वेलेंस कैमराज लगाए हुए हैं, या इस किस्म का जो है वो आपने कोई अल्टरनेटिव निजाम बनाया हुआ है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अमनो अमान हो गया है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि लोगों को जो है वो एक दूसरे की इज्जतों की फिक्र हो गई है, लोगों की आपस में जो है वो मोहब्बतें पैदा हो गई हैं, ये तो इसका मतलब नहीं है ना। तो इसी वजह से जहां पर सिक्योरिटी कैमरा नहीं होते, जहां पर पुलिस का और रेंजर्स का निजाम नहीं होता, जहां पर जो है वो सर्वेलेंस का निजाम नहीं होता, तो वहां पे जितना बस चलता है उतना दूसरे को मारते हैं, जितना बस चलता है उतना दूसरे की जो है वो इज्जत खराब करते हैं। और ये हमारे मुल्कों के अंदर कहां होता है, बल्कि सारी दुनिया के अंदर ये कहां होता है, ये घर के अंदर होता है। ये कहां होता है, ये घर के अंदर होता है, ये खानदान के अंदर होता है। क्योंकि खानदान और घर के अंदर पुलिस नहीं होती, क्योंकि खानदान और घर के अंदर सर्वेलेंस कैमराज नहीं होते, सिक्योरिटी का निजाम नहीं हो सकता। वहां पर तो इत्तकुल्लाह, वहां पर तो तकवा, वहां पर तो अल्लाह ताला की तरफ से डाली हुई दिलों के अंदर मोहब्बतें, या अल्लाह ताला की तरफ से निकाली हुई दिलों की मोहब्बतें, नफरतें और कदूरतें और दुश्मनियां, ये अल्लाह ही दिल के अंदर मोहब्बतें डालता है और अल्लाह ताला ही दिलों के अंदर से मोहब्बतों को निकाल करके नफरतों से उनको तब्दील कर देता है। तो कहां तक सिक्योरिटी का निजाम लेकर के आओगे, कहां तक जो है वो पुलिस का सिस्टम लेकर के आओगे, कहां तक सिक्योरिटी गार्ड लेकर के आओगे, घर में तो नहीं लेकर के आ सकते ना। तो उसूल तो उसूल है, ये तो नहीं टूटने वाला है कि अल्लाह के अहकामात की हिफाजत करोगे तब अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेंगे, वरना तुम्हें जो है ना अपने कुर्बानी के खर्चे के अंदर चारे का खर्चा और सफाई का खर्चा और कसाई का खर्चा और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, उसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड का खर्चा भी ऐड करना पड़ेगा। और अक्सर जगहों पर तो जिनके पास इतना खर्चा करने के लिए पैसे नहीं है वो कुर्बानी नहीं कर सके, हालांकि शरीयत एतबार से कुर्बानी उनके ऊपर वाजिब होती थी, क्योंकि शरीयत के अंदर तो कुर्बानी वाजिब होने की अलग शर्त है, वो तो साहिब निसाब होना, अगर उस वक्त है तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। क्या मतलब हुआ कि इतना एक्स्ट्रा खर्चा जो कि गुनाहों की वजह से मुआशरे के ऊपर मुसल्लत हो गया है, इसकी वजह से लोगों के वाजिबात अदा हो गए, अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा नहीं कर सके, हालांकि उनको करना चाहिए था, लेकिन गार्ड का खर्चा किधर से लेकर के आए, इतनी महंगाई का खर्चा किधर से लेकर के आए। तो हम माने या ना माने, चाहे या ना चाहे, एवरीथिंग इज नॉट कूल। सिर्फ ये इस्लाह की बात करने वाले मौलवी का दिमाग खराब नहीं है, बल्कि सब चीज ही खराब है, हर चीज ही खराब है। और इस खराबी की इस्लाह जो है ना वो सिर्फ अल्लाह ताला को राजी करने के ही रास्ते में है, बकबक करने में या दूसरों का गिरेबान पकड़ करके उनको मूरत इल्जाम ठहराने में ये इसका हल नहीं है, कभी भी इसका हल नहीं निकलने वाला है। सारी दुनिया सारी जिंदगी इसी तरीके से करते रहेंगे और फिर कब्र में भी जाके यही करते रहेंगे, फिर वहां पर जाकर के सांप और बिच्छुओं का गिरेबान पकड़ेंगे, तुम्हारा कसूर है जिसकी वजह से मेरे ऊपर अजाब आ रहा है, फिर जाके फरिश्तों का गिरेबान पकड़ेंगे, तुम्हारा कसूर है कि मेरी वजह से अजाब आ रहा है। अपना कसूर ना दुनिया में माना, आदतें खत्म नहीं होती, जो आदत इस दुनिया में है ना दूसरे के ऊपर इल्जाम ठहराना, आप कुरान मजीद उठा के पढ़ लें, उसके अंदर उन काफिरों का जो लिखा है ना हाल कयामत के दिन का, वो वहां पर भी जाके दूसरे को इल्जाम ठहराएंगे, क्योंकि सारी जिंदगी यही काम करते रहे थे, दूसरे को इल्जाम ठहराना और अपनी गलती को ना तस्लीम करना। यह आदत हजारों साल कब्र में गुजारने के बाद भी यह आदत तब्दील नहीं होगी। आदत तब्दील करने की जगह तो इस दुनिया का पेट था, इस दुनिया की जिंदगी थी कि जिसके अंदर हमने इस आदत से توبہ کرنی تھی اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی تھی کہ اے اللہ آپ میری عادت کو تبدیل کرنے میں میری مدد کر دیں. اگر اس دنیا کی زندگی کے اندر عادت تبدیل نہیں کری نا, اللہ کی مدد نہیں مانگی, اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی, مدد بھی مانگتے ہیں نا معافی کے بغیر, یہ کانسیپٹ ہمارے یہاں سے جو ہے نا وہ ختم ہو چکا. مدد بھی جو مانگتا ہے وہ بھی معافی نہیں مانگتا, وہ صرف مدد مانگتا ہے. حالانکہ جو مصیبت اس کے اوپر آئی ہے اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آئی ہے, تو بھائی پہلے تم معافی مانگو نا, فالو دی آرڈر, ترتیب فالو کرو. جس وجہ سے تمہارے اوپر مصیبت آئی ہے اللہ تعالی سے معافی کیوں نہیں مانگتے اس کے اوپر؟ نہیں, معافی مانگنے میں مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اپنا قصور ماننا پڑ جائے گا اور پھر دوسرے کے اوپر کیسے جو ہے وہ الزام تراشی کریں گے اگر اپنا قصور مان لیا, اس وجہ سے معافی نہیں مانگتے. جو بہت زیادہ اللہ اللہ کرنے والے بھی ہیں نا وہ خالی مدد مانگتے ہیں, معافی نہیں مانگتے. ترتیب یہ ہے معافی پہلے مانگنی ہے, پھر اللہ سے مدد مانگنی ہے, اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی کی مدد آنی ہے, فور شور آنی ہے, اس کے بغیر نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ بات کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے توبہ کلمات پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ان شاء اللہ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے. اس کے بعد جو معمولات بتاتے ہیں اس توبہ کے اوپر قائم رہنے کے لیے, وہ کل 6 معمولات ہمارے مشائف نقشبند کے نزدیک ہیں. ان میں سے پہلا معاملہ معمول ہے 100 دفعہ استغفار کی تسبیح پڑھنا, استغفر اللہ ربی من كل ذنب وأتوب إليه. دوسرا معمول ہے صبح شام 100 مرتبہ درود شریف کی تسبیح پڑھنا, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا ہے روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا. چوتھا ہے وقوف قلبی, یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو, اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں, یعنی علم اور ارادے سے اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دینا. پانچواں ہے مراقبہ. مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کام کاج سے فارغ کر کے بیٹھ جانا, آنکھوں کو بند کر لینا, سر کو جھکا لینا, اور یہ تصور کرنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ سوچ کر کے جتنی دیر بیٹھے اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں گے, یہ مراقبہ کہلائے گا. اور اس کے بعد چھٹا ہے رابطہ شیخ, یعنی جن کے ساتھ اصلاحی تعلق بنایا ہے تو ان کے ساتھ دینی دنیاوی معاملات کے اندر مشورہ کرنا, دین سیکھنا, اور توجہ اور غور سے بات کو سننا, اور اس میں سے اپنی نصیحت کے لیے باتوں کو سمجھنا. یہ سب کا سب رابطہ شیخ کے اندر آ جاتا ہے. یہ کل 6 معاملات ہیں. ان معاملات کو اگر ہم پابندی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوگی اور گناہوں کی نفرت پیدا ہوگی, اور اس سے پھر نیک بننا آسان ہو جائے گا. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اس مراقبے کی مشق کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا إلى حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ، ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما. ہمارے انگ انگ، ہڈی ہڈی، بوٹی بوٹی سے اپنے ذکر کو جاری فرما. اے اللہ، اپنی محبت کو پیدا فرما. اے اللہ، ہمارے سینوں کو بھی اپنی محبت کے خزینے بنا. اے اللہ، ہمارے انگ انگ، ہڈی ہڈی، بوٹی بوٹی میں اپنی محبت کو پیدا فرما. اے اللہ، ہمیں آپ نے اپنی محبت کے لیے پیدا کیا تھا، یعنی اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا. اے اللہ، ہم نے اپنی ساری زندگی گندگی میں گزار دی. اے اللہ، اس گندگی کی وجہ سے شرمندگی میں گزار رہے ہیں. اے اللہ، اس گندگی اور شرمندگی سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ، ہمیں اپنی بندگی کا موقع عطا فرما دیجئے. اے اللہ، بندگی کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ، بندگی کا مطلب سکھلا دیجئے. اے اللہ، ہمیں اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ، اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ، اپنی عظمت کا استحضار نصیب فرما دیجئے. اے اللہ، جو آپ کا غیر ہے، اے اللہ، اس کی عظمت کے نہ ہونے کی سمجھ ہمیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ، ہمیں دھوکے سے نکال لیجئے. اے اللہ، ہمیں اس دنیا کے دھوکے سے نکال لیجئے. اے اللہ، ہمیں حقیقت سے آشنا فرما دیجئے. اے اللہ، ہمیں حقیقت شناس بنا دیجئے. اے اللہ، ہمیں ہماری نسلوں کے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، اے اللہ، ہمارے اہل و عیال کے لیے، اے اللہ، دھوکے سے نکلنے کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ، ہم فتنہ دجال کے زمانے میں زندہ ہیں. اے اللہ، دجال کا فتنہ تو ہے ہی سارا کا سارا دھوکے کا فتنہ. اے اللہ، اس دھوکے کے اندر ہم کس طرح سے مبتلا ہیں، اے اللہ، اور اس کے اندر بڑی خوشی کے ساتھ مبتلا ہیں. اے اللہ، اس دھوکے کو ہم حقیقت سمجھ رہے ہیں. اے اللہ، ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ، دجل سے، فریب سے نکلنے کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ، ہمارا انفس کا معاملہ ہو یا اے اللہ آفاقی معاملات ہوں، اے اللہ، ہر قسم کے دھوکے سے اے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ، ہمیں اپنے بارے میں دھوکا لگ گیا ہے کہ ہم کچھ نہ جاننے کے باوجود سمجھنے لگے ہیں کہ جیسے ہم سب کچھ جانتے ہیں. اے اللہ، کسی قابل نہ ہونے کے باوجود ہم سمجھنے لگے ہیں کہ ہم تو بہت بڑے بڑے کاموں کے قابل ہیں. اے اللہ، کچھ نہ ہاتھ میں ہونے کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے اسباب کہ ہم مالک ہیں، بڑی عقل ہے، بڑی سمجھ ہے. حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری عقل، اے اللہ، ہم سے چھین لی گئی ہے. اے اللہ، ہماری عقل کی تو رتی ہمارے پاس باقی نہیں بچی ہے. اے اللہ، یقیناً یہ سب کا سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، آپ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے. اے اللہ، آپ کو جو آپ کا مقام ہے، نعوذ باللہ، اس سے کم تر سمجھنے کا نتیجہ ہے. اے اللہ، ہمیں بات کی سمجھ عطا فرما دیجئے. اے اللہ، اے اللہ، ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما دیجئے. اے اللہ، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے عورتوں کو اپنی بندیوں میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ، اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ، دین کی حفاظت کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ، دین میں، اے اللہ، کجی پیدا کرنے کے لیے اور بدعات اور خرافات اور نئی نئی باتیں پیدا کرنے کے لیے، اے اللہ، ہم میں سے کسی کو بھی قبول نہ کیجئے. اے اللہ، ہمیں عافیت کے ساتھ دنیا کی زندگی گزار دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، عمل صالح کے ساتھ دنیا کی زندگی گزار دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، مرنے سے پہلے اپنی دوستی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ، ہم دشمنی کی موت نہیں چاہتے. اے اللہ، دنیا میں اللہ، ہم آپ کے بندے کہلاتے ہیں، دین والے کہلاتے ہیں، دیندار کہلاتے ہیں، علم والے کہلاتے ہیں. اے اللہ، جیسا کہ آپ نے دنیا کے اندر یہ جو وجہ شہرت بنا رکھی ہے، اے اللہ، حقیقت میں بھی اس کو ایسا ہی بنا دیجئے. اے اللہ، ساری زندگی ہم دنیا سے بھاگتے رہے، لیکن اے اللہ کہیں موت کے وقت یہ فیصلہ نہ ہو کہ اصل میں تو تمہارے دل میں دنیا ہی بھری تھی، اب تم کیا دین والوں کے ساتھ شامل ہونے کے لیے آئے ہو، تمہیں بھی دنیا والوں کے ساتھ ہی میں شامل کروں گا۔ اے اللہ ایسا برا دن دیکھنے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ خاتمہ بالسوء سے، اے اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرما دیجئے، اے اللہ حسن خاتمہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ زندگی کا بھی حسن عطا فرما دیجئے، اے اللہ دلوں کا اطمینان عطا فرما دیجئے، اے اللہ گھرانوں کا کی محبت الفت چاہت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اپنے نفس کو فنا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم نے اس جھوٹے خدا کو حقیقی خدا سمجھ رکھا ہے، اے اللہ اس جھوٹے خدا کی خدائی کو ہمارے اوپر کھول دیجئے، اے اللہ اس کی حقیقت کو ہمارے اوپر کھول دیجئے، اے اللہ اس نفس اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے شیطان کو اے اللہ پہچاننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنا دشمن ماننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے جو دوستوں کا جو نظام بنایا، اے اللہ اس نظام کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے ہمیں نعمتوں کے اندر ڈوبا ہوا بنایا، اے اللہ ایسی ایسی نعمتیں آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں جو پچھلے وقتوں کے اندر بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں تھی، اے اللہ ہمیں سے تقریباً ہر ایک کے پاس اے اللہ اچھی چلنے والی گاڑی ہوتی ہے، سواری ہوتی ہے، آرام سے جا کر کے بیٹھتے ہیں، اتنی تپتی ہوئی گرمی کے اندر بھی اے سی آن کر کے بیٹھتے ہیں، اے اللہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، اے اللہ گھروں کے اندر بھی ایئر کنڈیشن چل رہے ہوتے ہیں، اے اللہ ہم تو ملک سے باہر رہنے والے، اے اللہ بجلی جانے والی مصیبت سے بھی ہم آشنا نہیں ہیں، اے اللہ گیس بھی ہمارے گھروں میں پوری ہوتی ہے، اے اللہ سیکیورٹی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اے اللہ اتنا آپ نے پھولوں کی سیج کے اوپر رکھا ہوا ہے، اے اللہ ہم آپ کی ان نعمتوں کے عادی ہو چکے ہیں، اے اللہ ان نعمتوں میں رہ کے آپ کا شکر ادا کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے، اے اللہ ان نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کو بھی ہم سے نہ چھینیے، اے اللہ آپ نے عمومی نعمتیں بھی پوری عطا فرمائیں، اے اللہ خصوصی نعمتیں بھی ہمارے اوپر وافر مقدار میں اے اللہ ہمارے اوپر عطا فرمائیں، اے اللہ ان نعمتوں کی قدر دہانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سے تو دنیا میں کسی نے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کر لیا کہ تم نے کیا کیا ان نعمتوں کا، ان نعمتوں کے دینے والے پروردگار کا کیسے شکریہ ادا کیا، اے اللہ ہم تو کسی دنیا والے کو جواب نہیں دے سکتے، اور آپ نے تو اپنے کلام کے اندر اے اللہ باقاعدہ اے اللہ اتنے زیادہ تاکید کے ساتھ، دو سیغوں کی تاکید کے ساتھ فرما دیا یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں بالضرور سوال ہوگا، اے اللہ ہم اس دن کیسے جواب دیں گے، اے اللہ ہم نے تو نعمتوں کی بالکل بھی قدر نہیں کری، اے اللہ ہم نے تو ان نعمتوں کو آپ کی نافرمانی کے اندر استعمال کر کے اے اللہ ہر نعمت کی ناشکری کا اے اللہ اس کا ثبوت دیا ہے، اے اللہ ہمیں ان نعمتوں کی ناشکری سے توبہ کی توفیق بھی آپ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی زندگی کو ضائع کرنے کے عظیم گناہ سے اے اللہ ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ کچھ پتہ نہیں کب یہ زندگی ختم ہوگی، کب یہ مہلت عمل کرنے کی ختم ہو جائے گی، اے اللہ اس کے ختم ہو جانے سے پہلے اے اللہ آپ کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم اپنی غلطیوں کو اے اللہ ریجیکٹ کرتے کرتے، ڈینائی کرتے کرتے اے اللہ اب ہم اچھے خاصے نفسیاتی مریض بن چکے ہیں، اور دنیا والے بھی ہمارے اوپر ہنستے ہیں، اے اللہ اس نفسیاتی مرض جو کہ یقیناً ہمارے اپنی بغاوت کی وجہ سے ہمارے اوپر اب ڈال دیا گیا ہے، اے اللہ اس نفسیاتی مرض سے ہمیں نکال دیجئے، اے اللہ ہمیں عقل و شعور کی نعمت واپس لوٹا دیجئے، اے اللہ گناہوں کی اس نحوست اور گناہوں کے اس عذاب کو ماننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس عذاب کو ماننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم دنیا کے اندر بھی جہنم جیسی زندگی بنا کے خود اس کے اندر رہ رہے ہیں، اور اے اللہ آخرت میں بھی یقیناً ہم جہنم کے ہی مستحق ہو جائیں گے، اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے بندے اور بندی بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ایک ہی تو موقع ہے، ایک ہی تو وقت لے کر کے آئے ہیں، اے اللہ اس کے بعد دوسری زندگی نہیں ملنے والی ہے، اے اللہ اتنا تو ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، لیکن اے اللہ اس کو ماننے کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے، اس کے مطابق اپنی سوچ کو بدلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اپنے عملوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے عملوں کو جو ہم نے آپ کی ہی دی ہوئی توفیق سے کیے ہیں، اے اللہ اپنی شان کی وجہ سے، اے اللہ آپ کی شان کے بقدر نہ ہونے کی وجہ سے رد نہ فرما دیجئے۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارے عملوں کو رد کر دیا، اے اللہ کون سی ایسی عدالت ہے جس کا دروازہ ہم کھٹکھٹا سکتے ہیں؟ اے اللہ کون سے ایسا در ہے کہ جس کے پاس جا کر کے ہم شکایت کر سکیں گے کہ اللہ نے ہمارے عملوں کو کیوں رد کر دیا؟ اللہ کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ ہمارے عملوں کو رد کرے۔ اے اللہ آپ کا فیصلہ اگر آ گیا تو اے اللہ ہم کسی کے پاس جا کر کے اے اللہ نہیں کہہ سکیں گے، کوئی سننے والا نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اے اللہ اس کے باوجود ہم آپ کے ساتھ کتنی زیادہ بدتمیزی کے مرتکب ہوتے ہیں، کتنی زیادہ گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اے اللہ اگر آپ کا حلم نہ ہوتا، تحمل نہ ہوتا، تو اب تک آپ کا عذاب ہمارے اوپر آ چکا ہوتا اور ہم جو ہے وہ ملیا میٹ ہو چکے ہوتے اور جہنم کا ایندھن بنا دیے جا چکے ہوتے۔ اے اللہ اپنے حلم کو اے اللہ ہمارے اوپر مکمل فرما دیجیے۔ اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ اپنے آپ کو جھکا لینے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ اپنی اوقات کو ماننے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ ہمیں ماننے والوں میں شامل فرما لیجیے، اللہ توبہ طائب ہونے والوں میں شامل فرما لیجیے۔ اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے، اللہ وہ بھی اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرما دیجیے۔ اللہ جنہوں نے اپنا گھر پیش کیا، اپنا وقت پیش کیا، اپنی فکریں پیش کری، اے اللہ لوگوں کی خدمت کا انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا، اے اللہ ان سب سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ ان کے اس کے بدلے میں اے اللہ اپنی محبت میں سے وافر حصہ سب کو عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم فقیروں کے پاس دینے کے لیے دعاؤں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ آپ کے پاس ان گنت خزانے ہیں، اے اللہ ان لمیٹڈ خزانے ہیں۔ اے اللہ اپنے خزانوں سے جھولیوں کو بھر دیجئے۔ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو، اے اللہ ہمارے اساتذہ کرام کو، والدین کو بہترین اجر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بھی مشکلات میں مبتلا ہیں، جس قسم کی بھی مشکلات میں مبتلا ہیں، آسانیوں کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ دین کی زندگی کے لیے قبول فرما دیجئے، طاعات کی زندگی کے لیے قبول فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔